اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے کشش والا بنایا، لیکن اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ تم اپنی اس شہوت کو حلال جگہ سے پورا کرو۔ پارے کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا ایمان والوں کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی بیویوں اور جائز جگہ سے ان چیزوں کو لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کون سی چیزیں ہیں جو زنا کو پرموٹ کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اگر ہم فی زمانہ دیکھیں جس سے یہ عمل پورا ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ بچپن سے لے کے جوانی تک سر عام لڑکیوں اور لڑکوں کا مکس کلچر۔ حیرت ہوئی کہ اسکولوں میں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کپلز کی صورت میں بٹھاتے ہیں، یہاں کا مجھے نہیں پتہ لیکن جہاں کی میں بات کر رہی ہوں، ایک لڑکی اور ایک لڑکا بیٹھتا ہوتا ہے، دو لڑکیاں نہیں بیٹھتی، چوز کرنا ہوتا ہے اپنا پارٹنر۔ اور بعض کہتی ہیں کہ صرف اسی وجہ سے لڑکیاں مشہور ہو جاتی ہیں کہ فلاں بچی، سات آٹھ سال کی بچیاں، یہ فلاں کی پارٹنر ہے۔ یہ کون سا کلچر ہے؟ جب آگ اور پانی ساتھ ہوگا تو اس میں سے پھر کچھ نہ کچھ دھواں تو نکلے گا نا، تو مکس کلچر، پھر عورتوں کا کھلے عام بن ٹھن کے نکلنا۔ دیکھیے ایک شخص بھوکا ہے، کھانا پاس نہیں ہے، صبر کر لے گا نا، جیسے آپ روزے میں ہم کرتے ہیں، افطاری کے وقت صبر کیوں نہیں ہوتا، کھانا سامنے آ چکا۔ جس معاشرے میں نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ 18 سال سے پہلے کرنا ہی لیگل ہے، وہاں زنا کو 10 سے 12 سال کی عمر میں جائز کر دیا۔ یہ کلچر ہے آج کا، یہ فتنے ہیں، یہ آزمائشیں آج کی ینگ نسل کے اوپر۔ اور سب سے بڑے پھر ماں باپ کا ظلم کہ یہ شادی ابھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ہمارے خاندان سے نہیں، اور ابھی وہ نہیں، 30-30 سال کی لڑکیاں ہو جائیں اور ان کی شادیاں نہ ہوں، اور چاروں طرف ہر طرف شور ہی ان چیزوں کا۔ آپ بتائیے کیا پھر ان کو ہسٹیریا کے دورے نہیں پڑیں گے تو اور کیا ہوگا؟ بچیاں ڈپریشن میں نہ چلی جائیں گی تو اور کیا ہوگا؟ بھوکے کو آپ کھانا دکھائیں اور کھانے نہ دیں، کیا حالت ہوگی؟ پھر اس میں جو بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے چیز، وہ میوزک ہے۔ ساز جو ہے نا، میوزک، اس کے اندر ایک اثر ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہی جذبات ابھرتے ہیں۔ جیسے قرآن سنتے ہی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا، اور جس کو آتا ہوگا وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح جب دل گندا ہوتا ہے اور اس پہ میوزک کی تھاپ پڑتی ہے نا، تو پاؤں ہلنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میوزک کو سن کے کئی لوگ تھرکنے لگتے ہیں، کئی ہلنے لگتے ہیں، کئی ڈانس کرنے لگتے ہیں اٹھ کے، بچے اپنی جگہ سے۔ اس کا اثر ہوتا ہے، یہ نفاق کو پیدا کرتا ہے، اور نفاق تو ایسی چیزوں کو لے کے جاتی ہے۔ پھر اسی کے بعد آپ دیکھیے اس کے اندر فکشن، اس کے اندر میڈیا، موویز، اس کے اندر وہ ہر چیز جس کو آج آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوا کہ زنا اتنا چھوٹا ہو گیا، کیسے لگتا ہے کہ یہ تو جسٹ لیونگ ٹوگیدر ہے۔ آپ اس کو لیونگ ٹوگیدر کہیں، آپ اس کو بوائے فرینڈ شپ، بوائے گرل فرینڈ شپ کہیں، اللہ اس کو یہ نام دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ زنا کی قباحتیں، جس میں ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ سارے جواب مل جائیں گے آپ کو، کہ اسلام انسان کے نسب کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والے بچے کو بتا ہو کہ میرا باپ کون ہے۔ اتنی سخت قید لگا دی کہ عدت کے اندر اگر پتہ چل گیا کہ عورت پریگننٹ ہے تو تب تک دوسری شادی نہیں ہو سکتی جب تک بچہ پیدا نہ ہو، چاہے 9 ماہ کی پوری عدت ہو۔ اسلام یہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ نسب کا اختلاط ہو۔ ایسی عورت پہ بڑی لعنت کی گئی کہ جو اپنے نسب، اپنے خاندان کے اندر غیر بچہ لے آتی ہے، یعنی بظاہر بیوی کسی کے تعلقات کسی اور سے رکھ لے اور بچہ پیدا ہو جائے اور لوگ سوچیں کہ یہ شوہر کا بچہ ہے۔ آج کی سوسائٹیز جو مدر پدر آزاد سوسائٹیز ہیں، پیدا ہونے والے ہر تیسرے بچے کو نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے۔ یہ آج کے اس کلچر کی پیداوار ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو، قیامت کے دن بھی ان کو ماں باپ ہی کے نام سے پکارا جائے گا، تو دنیا میں بھی اسی سے پکارو۔ لیکن جن سوسائٹیز نے اس کو نہیں مانا، آج جا کے دیکھ لیں، خود پریشان ہے لیکن کچھ ہو نہیں سکتا۔ اکیلی عورتیں بیٹھی ہیں، پہلے اپنے ناجائز بچوں کو پالتی تھیں، پھر بیٹی کے ناجائز بچوں کو پال رہی ہیں، اب نواسیوں کی دوستیاں ہیں اور وہ پال رہی ہیں۔ آپ ایسے گھرانے دیکھیں گے دور دور تک کوئی مرد ہی نہیں ہے، میں نے تو اتنی قریب سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ کے نیبرز، آپ کے ساتھ رہنے والے، لگتا ہے ان عورتوں کی زندگی میں کوئی مرد ہے ہی نہیں، کیونکہ عورت کو تو سمجھایا پھول اور کلی، اور مرد بنا بھنورا، رس چوس کے چلا گیا۔ اسلام اس کے علاوہ ایک ذمہ دار ماحول دیتا ہے. تو انشاءاللہ ہم پارے کے دوران کچھ میئرز پہ بات کرتے ہی رہیں گے کیسے ان چیزوں پہ قابو پایا جائے. پہلے اسلام نے جو سزا کی بات کی تو یاد رکھیے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتی, اس کے لیے پیچھے بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب سر عام ایسا کام ہونے لگے اور جب لوگ کھول کے اس چیز کو ایسے پیش کر دیں کہ سر عام محفلوں میں یہ لوگ کام کرتے رہیں. اللہ کے نبی کے ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ جانوروں کی طرح سڑکوں کے کنارے یہ گندے کام کریں گے, اور آج اس کی جھلکیاں آپ نے تو دیکھ ہی لی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نگاہوں کی حفاظت کر دے. فرمایا زانی لا ینکح الا زانیہ, یہ آیت بھی تھوڑی سی ہماری توجہ چاہتی ہے. بس ماں باپ بڑی عزت اور عصمت سے پالی ہوئی بچیاں, ڈھکی چھپی بچیاں, لیکن ان کی شادیاں کر دیتے ہیں تو ایسے مورس کاٹ لوگوں کے ساتھ کہ جو خود ہی بیچارے اپنے نہیں رہے. ایسا نکاح ہوتا ہی نہیں, کرنا جرم ہے کہ لڑکا گندی چیزوں کا عادی اور لڑکی شریف ہے. پہلے ماں باپ بگاڑ لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں نیک لڑکی لاؤ تاکہ وہ اس کو ٹھیک کر لے. پہلے نکاح تو دیکھیں ہو بھی جائے گا کہ نہیں, پہلے بچوں کو ٹھیک کریں. ورنہ یاد رکھے کہ اتنے موٹے موٹے آنسو نکلتے ہیں لڑکیوں کے. ٹھیک کرنا تو پہلے کر لیں, شرط رکھ دیں کہ شادی نہیں کریں گے جب تک یہ کام نہیں ہوگا. اپنے آپ کو ٹھیک کرو, لگتا ہے کہ پورا سٹرکچر ہی بدلنے کی ضرورت ہے. بہرحال دعاؤں کی ضرورت ہے ایسے موقعوں پہ. فرمایا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں, ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو, وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے. زنا کی سزا 100 کوڑے اور زنا کا الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے, صرف 20 کوڑوں کا فرق ہے. اسلام کیا سکھا رہا ہے کہ جس طرح شرمگاہ کا ناجائز استعمال منع ہے, اس طرح زبان کا بھی ناجائز استعمال منع ہے. ان کو سکینڈلز مت کرو, وہ چاہے فلم ایکٹروں کی باتیں ہوں چاہے وہ سیاستدانوں کے قصے ہوں, کوئی سکینڈلائز نہیں کر سکتا. زبان کو کنٹرول میں رکھو, حفاظت کرو. کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا جب تک سر عام کوئی چار لوگ دیکھ نہ لیں کسی کے کسی زنا کو. کوئی مرد کسی عورت پہ, کوئی عورت کسی مرد پہ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ زانی ہے یا زانی ہے. اس کی بڑی شدید شرائط ہے, سننا چاہیں تو ڈیٹیل سے سن لیں جو ہماری کلاس ہے نور القرآن کی, اس میں ہم لوگ یہ کر چکے ہیں آیتیں, بلکہ ابھی بھی ہوئے آر کے پی میں. اس کے اوپر فقہی باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں, لیکن اس وقت صرف یہ دیکھیے کہ اسلام انسان کو کتنا محتاط انسان بناتا ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں, اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو یہ غلط کام کرتے دیکھ لیتا ہے, اور اس کا اپوزٹ بھی, بیوی شوہر کو غلط کام کرتے دیکھ لے اب کیا کرے؟ اب چپ تو نہیں رہ سکتی کیونکہ 3 گواہ ہیں نہیں, کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ ایک نے بھی دیکھ لیا تو چپ ہو جاؤ, دو نے بھی دیکھا ہے تو چپ, 3 بھی, جب تک 4 نہ ہو. اب بیوی شوہر کو دیکھ لے, شوہر بیوی کو دیکھے, کیا ہوگا؟ اس میں لعان کی ایک کیفیت ہے جو ہم آگے پڑھنے لگے. جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہوں, تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے, اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے, اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے, تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. کیا پتہ چلا کہ شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے کے اندر ایسی برائی دیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کو اس معاملے میں ایکشن لینے کی ضرورت ہے, اس کے لیے پھر قسمیں کھلائی جاتی ہیں, اس کے بعد لیان ہو جاتا ہے, یعنی پھر وہ قیامت تک کے لیے جدا ہو جاتے ہیں. طلاق کی ایک قسم ہے آپ کہہ سکتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ وہ مرد جو اپنی بیوی میں ایسی برائی دیکھے اور چپ کر جائے وہ دیوس ہے, اور دیوس جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا حالانکہ وہ خوشبو غالباً 40 میل کے فاصلے سے آ رہی ہوگی. یا صرف اشارہ دینے کے لیے سمجھا سکتی ہوں, جیسے ہم نے حضرت یوسف کے قصے میں عزیز مصر اور اس کی بیوی کا معاملہ سنا, لیکن اس نے تو صرف ایک شواہد دیکھے تھے نا. اصل بات یہ کہ جب ایسا کوئی معاملہ برسر عام ہونے لگے تو پھر خاموش نہیں رہنا. ایسے مرد مرد ہی نہیں جن کو اپنی بیویوں کے افیئرس معلوم ہیں, جو خود اجازت دیتے ہیں. اور ایسی بیویاں کیوں ڈرتی ہیں لوگوں سے اور سوسائٹی سے कि क्या करें, अब मर्द की बुराई है तो चुप कर जाए। एक पाक दामन और एक नापाक साथ रहेगा तो अब सोच सकते हैं कि क्या होगा। जमजम और कीचड़ को मिलाएं तो क्या होगा, कीचड़ पाक हो जाएगा या जमजम गंदा हो जाएगा। सबको पता यही मिसाल है, गंदे का असर ज़्यादा आता है, फिर ऐसी चीज़ें आगे जाके नस्लों में उसका असर आता है। अल्लाह ताला ऐसी आजमाइशों से सबको महफूज रखे। इसके बाद अगली कुछ आयात में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर एक तोहमत लगी थी, उसका किस्सा है। बड़ा दिलसोज वाक़या है। ग़ज़वा बनी मुस्तलक सन 6 हिजरी में हुआ। अल्लाह के नबी सल्लम के साथ सफ़र में आपकी वो बीवी जाती थी जिसका नाम कुर्रे में आता था। कुर्रा डालते थे और जिस बीवी का नाम आता उसमें वो जाती। तो ग़ज़वा बनू मुस्तलक में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गईं। हज़रत आयशा की उम्र कितनी थी, अर्ली टीनेजर थी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जब अल्लाह के नबी की डेथ हुई तो ये 18 साल की थी, 18s में थी। ये साथ थी, हल्की फुल्की थी। कज़ाए हाजत के लिए कहीं दूर गईं, काफ़िले के कूच का वक्त आ गया। उस वक्त औरतों को पालकियों के अंदर बिठा के उनको कंधों पर उठा लिया जाता था कि चल नहीं सकती थी ज़्यादा देर। जिस पालकी में इनको बिठाना था उन कुहारों ने उस पालकी को उठा लिया, ये सोच कर के हज़रत आयशा अंदर ही होंगी। हल्की फुल्की थी, खुद सुनाती हैं ये वाक़या जो मैं आपको थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में सुना रही हूँ। कहती हैं कि उस वक़्त बहुत मैं हल्की फुल्की थी और इस तरह से डोली उठाने वालों ने समझा कि आयशा अंदर है। काफ़िला कूच कर गया, सब चले गए। आयशा जब वापस आई तो देखा तो काफ़िला ही नहीं है, सहरा में एक औरत है। अक्लमंदी का सबूत क्या दिया कि वहीं बैठी रही, कि अगर ढूंढते हुए मुझे आएंगे तो इसी जगह पे आएंगे ना, और ये हमारे लिए भी अमल की बात है। कहती हैं कि मैं वहाँ चादर तान के लेट गई। थोड़ी देर गुजरी तो सुफवान बिन मुअत्तल सहाबी, जिनकी ज़िम्मेदारी क्या थी कि काफ़िले के कूच करने के बाद वहाँ से चक्कर लगाते देखते कि कोई गिरी पड़ी चीज़, कोई किसी का बच्चा, कोई चीज़, कोई कीमती चीज़ है तो वो उठा लूँ, और ये सारी साथ अमल की बातें हमें भी मिल रही हैं कि कहीं जाएं तो इस तरह करना चाहिए। खैर ये जब वहाँ आए तो इन्होंने देखा कि एक शख्स जो है वो चादर तान के लेटा हुआ है। उनको उस वक्त तक ये भी नहीं पता था कि औरत है कि मर्द। वहाँ जाके उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी एक खोई हुई चीज़ देखी। हज़रत आयशा आपकी ये बात सुनकर उठी, मुँह से कपड़ा उठाया। हज़रत सुफवान पर्दे की आयतों के नाजिल होने से पहले आयशा को देख चुके थे, कहती हैं इसलिए वो मुझे पहचान गए और कहने लगे अल्लाह के नबी का हरम, यानी अल्लाह के नबी की बीवी इधर रह गई, इस पे इन्ना लिल्लाह पड़ी। कोई आपस में बात नहीं हुई, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। सुफवान गए अपना ऊँट लेकर आए, हज़रत आयशा जहाँ थी वहाँ उस ऊँटनी को बिठाया। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं उस ऊँटनी पर सवार हो गई और सुफवान ने ऊँटनी की जो नुकेल थी वो पकड़ी, मेरे आगे चलते रहे। 3-4 घंटे का सफ़र तय किया और उस काफ़िले में पहुँच गए। बस सुबह का वक्त था जहाँ ये पहुँच गए। जब हज़रत आयशा आ रही थी तो अब्दुल्ला बिन उबई ने ये मंज़र देख लिया। उसने इस बात को इतना बड़ा हवा बना दिया कि नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, कि अल्लाह के नबी की बीवी कहीं रात बसर करके आई और जान के पीछे रही और सुफवान के बारे में तोहमत लगा दी। हज़रत आयशा को कुछ नहीं पता, गाफिलात थी ना, पीछे पड़ चुके हैं ना 17 पारे में, भोली भाली थी, कुछ नहीं पता। घर आई, कहती अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि सफ़र की कोई थकन थी क्या था, मैं घर आई तो बीमार हो गई, बुखार में फूकने लगी। कहती मुझे कुछ नहीं पता कि मदीने की गलियों में मेरे बारे में बातें क्या हो रही हैं, क्योंकि मोमिन बड़ा भोला होता है, उसको नहीं 420 आती, सीधा साधा होता है। कहती बस एक चीज़ मैं महसूस करती थी कि पहले जब मैं बीमार होती थी तो अल्लाह के नबी सल्लम का जो मेलान मेरी तरफ, जो आपका मेरा ख्याल रखना, अब उसमें कुछ कमी थी, लेकिन मैं इतना महसूस नहीं किया। इसी तरह कहती हैं बीमारी की हालत में एक दिन मैं औरतों के साथ रात को कज़ाए हाजत के लिए गई। उस दौर में टॉयलेट्स घरों में नहीं होते थे तो औरतें अक्सर रात के वक्त जाती थीं और सारा दिन खाती कहाँ थी कि उनको हर 10-15-20 मिनट और आधे घंटे बाद टॉयलेट यूज़ करना पड़े। दिन में एक दफ़ा भी कर लें तो बहुत था। मिल के चली जाती थी चादरों में छुप के रात के अंधेरे में। कहती हैं कि मैं उम्मे मस्तों के साथ गई, बुज़ुर्ग सहाबियाँ थीं। कहती है जाते जाते उम्मे मस्तों का पाँव जो था वो किसी उनके अपनी चादर ही उनके पाँव में आई तो ठोकर लगी, तो उनके मुंह से ये बात निकल गई कि मस्तों तेरा बेड़ा गरक हो, बेटा था उनका मस्तों, उसको बद्दुआ दे दी। कहती मैंने उनके मुंह से ये बात सुन के कहा कि आपने अपने बेटे को बद्दुआ क्यों दी, वो तो बदरी साहबी है। तो कहने लगी कि کیوں نہ میں اس کو دوں، تیرے خلاف باتیں کرنے میں تو وہی سب سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ کہنے لگی، کون سی باتیں؟ کون، میری کیا بات؟ کہتی، تجھے کچھ نہیں پتا؟ کہا، مجھے تو نہیں پتا۔ وہ امی مستوں نے ساری کہانی ان کو سنا دی۔ کہتی ہیں، بس پھر تو بہت سارے سوالوں کا جواب مل گیا۔ اب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے دل میں بھی کچھ میل آ گیا، اور باتیں سنتے سنتے آپ کو بھی ایسا ہوا ہے۔ کہتی، گھر آئی اب تو اور شدت کا بخار ہوا۔ میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ دن کے لیے اپنے مہکے چلی جاؤں۔ کہتی، میرے خلاف توقع اللہ کے نبی نے مجھے اجازت دے دی۔ کہتی، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اتنی محبت فرماتے تھے عائشہ سے کہ آپ کو مہکے میں بھی زیادہ دن رہنے نہیں دیتے تھے۔ کہتی، اس پہ تو میرا دل اور کٹا۔ کہتی، جب ماں باپ کے گھر گئی تو دیکھا تو ماں باپ کے چہرے پہ پریشانی ہے، رو رہے ہیں، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ خیر، منہ سے کوئی نہیں بولے، یہ وہاں رہنے لگی۔ کہتی ہیں کہ میں نے بس یہی کہا کہ اگر میں سچ بولوں گی تو آپ مانیں گے نہیں، اور میں جھوٹ بولوں گی تو آپ مان جائیں گے، تو بس میں تو وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا کہ واللہ المستعان علی ما تصفون وصبر جمیل، کہ میں تو صبر کروں گی اور اللہ ہی میرا مستعان ہے وہ باتیں جو میرے خلاف لوگ کہتے ہیں۔ کہتی ہیں، بڑے غم کے دن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، میری تیمارداری کرتے اور چلے جاتے۔ کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ ہی دیا کہ عائشہ، اگر تیرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ کہتی ہیں، اس بات پہ تو پھر صبر کے بند ٹوٹ گئے۔ پھر یہ بات انہوں نے کہی جو میں نے ابھی پہلے آپ کو بتائی، کہ سچ بولوں گی تو آپ مانیں گے نہیں، جھوٹ بولوں گی تو صحیح نہیں ہوگا، اور لوگوں کی باتیں سن سن کے آپ کے بھی دل میں یہ خیال آ گیا۔ حتیٰ کہ اس موقع پہ اللہ کے نبی کو کچھ لوگوں نے یہ مشورے بھی دینے شروع کر دیے کہ آپ عائشہ کو طلاق دے دیں، کیا ہوا، آپ کو اور بیویاں مل جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ایک غم کی رات چھٹی، اور اللہ کے نبی حضرت عائشہ ہی کے پاس تھے ابو بکر کے گھر میں، کہ آپ کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ ایک پورا مہینہ اضطراب میں گزارا اللہ کے نبی نے، غیب جانتے ہوتے تو کبھی اتنے اضطراب میں نہ رہتے، کیونکہ اگر بیوی پہ الزام تھا تو میاں کو چین کہاں پڑتا، اور سب کو تو وہی جواب دے رہے ہوں گے نا باہر۔ لیکن پھر اس وحی کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نکلا، تو کہتی ہیں ایسے لگا جیسے بادلوں کی اوٹ میں سے چاند نکل آیا، آپ کے چہرے پہ خوشی کے اثرات۔ اور آپ نے کہا، کہتی ہیں کہ جو ہی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات یعنی میری بے گناہی ثابت کی ہے۔ لیکن کہتی ہیں، یہ بات تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن مجید کی اتنی آیتیں نازل ہو جائیں گی۔ تقریباً دو رکوع ہیں جس کے اوپر اس موضوع سے بارے میں بات ہوتی ہے۔ کہتی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ، مبارک ہو تجھے، اللہ نے تیری بے گناہی میں قرآن پاک میں آیتیں نازل کر دی۔ کہتی ہیں، اس کے ساتھ ہی بس میرے ماں باپ بھی خوش، تو میری ماں مجھے کہتی ہیں کہ اٹھ، اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر۔ تو کہتی، میں ان کا تو نہیں کروں گی، میں تو اس کا کروں گی جس نے یہ قرآن نازل کیا۔ کون سی آیتیں تھیں، آپ پڑھتے ہیں ذرا ان کو اور اس بات کو دیکھ لیں کہ انسان جب سچا ہوتا ہے نا، بے گناہ پہ الزام لگتا ہے تو آسمان سے جواب آتے ہیں، شرط یہ کہ بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو۔